الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وآله وقدرته الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. درس نمبر 613. نمبروں کے حوالے سے یہ وضاحت کر دی جائے کہ گزشتہ اتوار کا درس 612 تھا، اور شروع درس میں یہ صحیح اعلان کیا گیا تھا، لیکن درس کے آخر میں بار بار اسے درس نمبر 613 کہا گیا اور حوالہ دیا جا رہا تھا دو ہفتے پہلے کے درس کا، جس میں آیت اللہ سیستانی کے کچھ اختلافی مسائل کا بیان تھا، اور بار بار اسی حوالے سے اسے درس 611 کہا گیا. تقریر سننے والوں کے لیے تو کوئی اہم مسئلہ نہیں ہے جو بذات خود یہاں موجود ہوتے ہیں، سرکٹوں میں بعض اوقات پریشانی ہو جاتی، تو وہ درس 612 تھا اور آیت اللہ سیستانی کے جن مسائل کا تذکرہ تھا وہ درس 610 میں آئے تھے. آج بھی مسائل اسی ترتیب سے چلیں گے، لیکن ابتدا میں 10-15 منٹ کا ایک مختصر سا معروضہ. حتی الامکان میری کوشش یہی ہو رہی ہے کہ اب دروس میں مسائل کا وقت بڑھایا جائے، لیکن ایک تو کچھ تمہید قائم کرنے کے خاطر بار بار 10 منٹ کا ایک عنوان ذہن میں رکھ کے بات شروع کرتا ہوں. یہ دوسری بات ہے کہ وہ 10 منٹ کا عنوان 1 گھنٹہ بن جائے، اور پھر اس سال کچھ ایک نئی بات یہ بھی ہوئی کہ ماہ ذی‌الحجہ کی یہ تاریخیں، یہ طویل عرصے سے میں سفر حج پر گزارا کرتا تھا، چنانچہ ان تاریخوں میں اگر کوئی خصوصیت ہوتی تھی تو اس کا بیان یہاں کے درس میں نہیں آ پاتا تھا. اگرچہ 612 ہفتوں میں تقریباً ہر حوالے سے بات ہو چکی، لیکن کیونکہ ذی‌الحجہ کی آخری 15 دن کی تاریخ ہے، درس شروع ہونے کے 2-3 سال کے بعد سے ہی ان تاریخوں میں میری غیر حاضری ہو گئی، جس کی بنا پر جب اس سال ایک موقع ملا، جو ہو سکتا ہے کہ اب ایک دائمی موقع ہو جب تک زندگی، ہو سکتا ہے کہ یہ موقتی یا ایک ٹیمپریری کی. تو اس حوالے سے گزشتہ درس نوروز کا دن آ گئے، جو کئی سالوں کے بعد بیان کا موقع ملا، اور آج خاص درس والے دن تو کوئی ایسی بات نہیں، 22 ذی‌الحجہ، لیکن چونکہ صرف 2 دن کے بعد اہم ترین تاریخوں میں سے ایک تاریخ ہے، بلکہ روزہ جو نوروز کے دن مستحب قرار دیا گیا، روزے کے حوالے سے 25 ذی‌الحجہ کا روزہ نوروز کے روزے سے زیادہ اہم، مستحب روزوں کی فہرست میں نوروز کا روزہ بھی، لیکن مستحب روزوں کی فہرست میں عید داخل الارض کا روزہ اس سے زیادہ اہم قرار دیا گیا. 25 ذی‌الحجہ ہماری مذہبی تاریخوں میں یا مذہبی کیلنڈر، لفظ کیلنڈر اگر انگریزی کا لفظ ہو، اور آپ کو معلوم ہے کہ چند ہفتوں سے ہم نے کوشش کی ہے کہ انگریزی بھول جائیں، تو ہمارے مذہبی جدول میں 25 ذی‌الحجہ کو بہرحال ایک عید کی حیثیت دی گئی. نوروز کے عید ہونے پر بحث تھی جو گزشتہ اتوار کو آ گئی، لیکن 25 ذی‌الحجہ کے عید ہونے پہ کوئی بحث نہیں. یہ بھی اسلامی آیات میں سے ایک ہے، اور یہ لفظ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ عید کو عید کیوں کہتے ہیں. اگر یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو عید کا ذرا سا تصور واضح ہو جائے. کہ کیا عید کسی ہلے گلے شور شرابے اور حرام کاموں کے مجموعے کا نام ہے؟ تو عید کے بارے میں مشہور بات تو یہی ہے کہ عربی میں ایک لفظ ہے عود، عود کرنا یعنی واپس آنا، ہر وہ چیز جو گھوم گھوم کے واپس آئے اسے عود کرنا کہتے ہیں، اور کسی سے عید نکلا ہے کیونکہ یہ ہر سال گھوم کے واپس آتا ہے، لیکن یہ تو ہے جو عربی عوام میں مشہور بات ہے اپنی زبان کے اعتبار سے، ہمارے مجتہدین اور مراجع جیسے مثلا آیت اللہ کوئی نے اپنی کتاب میں جہاں عید پر بحث کی نماز عید کے مسائل سے پہلے، تو وہاں یہی لکھا ہے کہ یہ عید کو عید اس لیے کہا جاتا کہ عربی میں عوائد نعمت کے ناموں معنوں میں آتا، عوائد نعمتیں، چنانچہ بعض خطبات میں بھی خصوصاً نہج البلاغہ لفظ عوائد ہے، بعض علماء کرام اپنی مجلس سے پہلے جو خطبے دیتے ہیں اس میں یہ لفظ آتا ہے عوائد معنی نعمتیں۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن پروردگار اپنی بے شمار نعمتیں اپنے بندوں پہ نازل کر رہا، نقطہ یہ قابل توجہ کہ خدا کی نعمتیں تو سال کے ہر دن ہم سے نازل ہوتی ہیں، اور ہر دن اتنی نعمتیں نازل ہوتی ہیں کہ وہ ان تمدو نعمت اللہ لا تحصوها، قرآن نے تحدی کی۔ اب دیکھیے میں جہاں بچنا چاہتا ہوں انگریزی سے تو وہاں یہ مسئلہ آ جاتا، قرآن نے چیلنج کیا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو خالی گننا بھی چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شکر تو بہت بڑی مسجد، یہ کن نعمتوں کا تذکرہ ہے جو روزانہ ہمیں ملتی ہے، جو سال کے عام دنوں میں ہمیں ملتی ہے، تو اب جب عید کا دن رکھا گیا نعمتوں کی بارش نازل ہونے کا دن، تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ نعمتیں کتنی زیادہ ہوں، جب عام دنوں کی نعمتیں گنتی میں نہ آ سکے تو وہ دن جس کا نام ہی اللہ نے رکھا یوم العید یعنی یوم نزول نعمت، اس نعمتوں کی کیا حالت ہو، نعمتیں جب بڑھ جائیں تو انسان کو نعمتوں کو دیکھ کر دیوانہ اور پاگل ہو جانا چاہیے کہ ڈانس کرنے لگا اور گانا گانے لگا اور نامحرموں کے ساتھ مخلوط اجتماعات ہونے لگے، یا جتنی نعمتیں بڑھتی جائیں اتنا انسان زمین پر سجدے میں گرتا جائے، یہ تو خالی ایک اشارہ کر دینا کافی ہے۔ تو ان دنوں میں سے جنہیں باقاعدہ عید قرار دیا گیا، ایک 25 ذی الحجہ کا دن ہے جو صرف 2 دن کے وقفے کے بعد آ رہا، ایک آج کا دن ہے 2 دن چھوڑیے اور یہ دن آ رہا، نوروز عید ہے کہ نہیں وہ اختلافی بنے، دہو الارض بہرحال ایک عید ہے، اور اسی دہو الارض کے حوالے سے جو موضوع میرے ذہن میں ہے اگر ایک بار میں اس پہ چل نکلا، میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دل ہی دل میں یہ دعا کرتے رہیے کہ میں اس موضوع پہ چلوں، ایک بار اگر چل نکلا تو یہ ایسے 3-4 درد اس کے لیے ناکافی ہوں گے، کیوں ہر سال انہی تاریخوں کے اطراف مکہ مکرمہ میں اس موضوع پہ ہماری بات ہوتی ہے اور 4 تقریریں تو چاہیے ہوتی ہیں 1.5 گھنٹے، تو میں خود بھی اس جانب چلنا نہیں چاہتا ہوں، صرف اس لیے یہ توجہ مبذول کرا رہا ہوں کہ کئی سالوں کے بعد بلکہ ایک طرح سے اس درد کی 22 سالہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ موقع ملا کہ عید دہو الارض کی قریبی تاریخ میں درد کا یہ عنوان بنے، تو خالی توجہ، اور وہ میں نے اشارہ کر ہی دیا کہ اس دن کا روزہ بھی مستحب ہے اور بہرحال نوروز سے زیادہ معتبر، اور یہ دن چونکہ عید کا دن ہے اس لیے ان دعاؤں کے پڑھنے کا دن ہے جو آپ کو مفاتیح الجنان میں بھی مل جائیں گی اور تحفۃ العوام میں، لیکن اس پس منظر کی یہ دن ہے گا۔ اب اس کے پس منظر پہ جانے سے پہلے ایک عام سی بات ایسی کر دی جائے جس کا تعلق ہو ہمارے آج کے موضوع سے بھی ہے اور آئندہ اتوار کے موضوع سے بھی ہو، اور وہ ایک عام سی بات یہ ہے کہ منطق، فلسفہ، عقل، ایک تو اس کی دلیلیں ہوتی جن کے اندر ایک طاقت ہوتی ہے، بشرط یہ کہ صحیح انداز سے دلیل کو بیان کیا جائے۔ منطق پڑھنے والے کچھ طالب علم مجھے اس مجمع میں نظر آ رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جب ہمیں منطق پڑھائی جاتی تو ساتھ میں یہ بھی سکھایا جاتا ہے کہ منطق میں ایک لفظ کی کمی اور بیشی نتیجہ کہیں سے کہیں ہو جاتا، اور یہ اس لیے سکھایا جاتا کہ اگر واقعاً کبھی ایسا وقت ہم پر آن پڑے کہ سامنے والا کسی طرح فائل نہ ہو رہا ہو تو کس طرح سے ایک لفظ کی تبدیلی ہم غلط نتیجے پر اسے پہنچا سکتے. لیکن اس سے زیادہ اہم یہ کہ کہیں سامنے والا ہی یہ نہ کر رہا ہو کہ کسی ایک لفظ کی تبدیلی ہمیں غلط نتیجے پہ لے جا رہا ہو. جس کے لیے مناسب ترین واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جسے میں بیان نہیں کروں گا خالی اشارہ, یاسلیت کا آٹھویں امام سے وہ مناظرہ جس کے اندر اس کے تین سوال ہوتے تھے کہ گیتا نبی ہیں, زندہ ہیں, محمد نبی ہیں اور مر چکے. چنانچہ جب تک دونوں زندہ تھے اس وقت تک تو بحث کی گنجائش تھی کہ ان کو مانو کہ ان کو مانو. جب ایک مر چکا ہے اور ایک زندہ ہے تو اب تو کسی اختلاف کی گنجائش نہیں ہونا چاہیے. اور فقط اس کی دلیل کے ایک لفظ کو پکڑ کے امام اس کی غلطی کو اس طرح واضح کیا کہ بے اختیار اسی مجمع میں کلمہ اسلام پڑھنے پہ مجبور ہوا. منطق میں ہم اسے باب المغالطہ کہتے ہیں, سامنے والے کو غلط فہمی میں مبتلا کرنا, یا سامنے والا کہیں کسی غلط فہمی میں ہمیں نہ ڈال رہا ہو. تو خیر منطق اور فلسفے میں اگر دلیل صحیح ہے تو نتیجہ صحیح نکلے گا, لیکن معاشرے کے اندر منطق اور فلسفے سے زیادہ ادبیات کا رواج ہے, یعنی شاعری اور خطابت. یہ دو چیزیں وہ کہ جس کے اندر غلط دلیل کو اس طرح بنا سوار کے پیش کیا جاتا کہ سامنے والا عقل کو چھوڑ کے جذبات کی رو میں درد غلط نتیجے پہ پہنچ جاتا. شاعری ایک انتہائی مفید چیز ہے لیکن اتنی ہی گمراہ کرنے والی چیز, اور ادب چاہے وہ تحریر کی صورت میں ہو چاہے وہ تقریر کی صورت میں, یہ بھی ایک انتہائی مفید چیز ہے لیکن گمراہ کرنے والی. قرآن نے جو کہا کہ الشعراء هم یتبعون الغاوون, یہ وہ لوگ ہیں کہ جو گمراہی کی وادی میں گھومتے ہیں, تو اس کی وجہ یہی. اگر شاعری بہرحال وہ چیز کہ جس کے حوالے سے نہج البلاغہ کے آخر میں میرے مولا کا خطبہ, پورا خطبہ نہیں ہے, ایک بحث عربی شاعروں میں سب سے بڑا شاعر کو, جیسے آج اگر ہمارے ماحول میں ہو اور ہم پوچھیں کہ مولا آپ غالب کی شاعری کو زیادہ ترجیح دیں گے یا میر, لیکن عرب شاعروں کے حوالے سے یہ پوچھا گیا, یہاں تو ہم نے فرضی مثال بنائی وہاں پوچھا گیا, مولا نے کیا جواب دیا؟ پہلے تو کس طرح اس بحث کو ایک فضول بحث قرار دیا, لیکن پھر اپنی رائے بھی دے دی کہ میری رائے میں عرب کا کون سا شاعر سب سے بہتر ہے, وہ نہج البلاغہ میں دیکھ لی. بعض چیزیں اس لیے نامکمل چھوڑی جاتی کہ وقت ہی نہیں ہوتا ہے, جو دس منٹ میں نے آپ سے چھینے ہوتے اس میں کیا کیا چیز بیان کی ہے, اور بعض اوقات اس لیے نامکمل چھوڑتا ہوں کہ کچھ ہماری قوم کو پڑھنے کی عادت بھی پیدا ہو. نہج البلاغہ کے لیے دیکھ لیجئے آخری حصے, کون سا شاعر بہترین اس عنوان سے مولا سے کسی کی گفتگو. یہ شاعر جس کے بارے پیغمبر کی یا مولا کی, یہ حدیث ایک حدیث ہے جس کے بارے میں یہ اختلاف ہے کہ یہ پیغمبر نے فرمایا یا مولا. حدیث یہ ہے کہ ان نام من البیان سحرا, اللہ نے جو انسان کو زبان کی طاقت دی ہے یہ بھی ایک جادو, ان نام من البیان سحرا بیان میں بھی ایک جادو. اور یاد رکھیے کہ جادو کی جو آٹھ قسمیں ہمارے علماء نے لکھی ان میں سے ایک یہ قسم شامل. جادو کسے کہتے؟ جادو اسلام میں حرام ہے, لیکن پھر وہ بات کہہ دوں جو گزشتہ ہفتے بھی آ چکی, ہر جادو حرام نہیں. جیسے پچھلے ہفتے میں نے کہا تھا علم نجوم حرام ہے, لیکن ہر علم نجوم حرام نہیں. ہمارے یہاں لوگ بیچ میں تو ٹھہرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے, یا لڑکتے ادھر چلے جاتے یا لڑکتے ادھر چلے جاتے. علم نجوم کے حوالے سے بات ہوئی, یا وہ لوگ ہیں جو علم نجوم پر اتنا اعتقاد رکھتے ہیں کہ بغیر ستارہ دیکھے نوالا بھی نہ توڑے, یا وہ لوگ ہیں جو علم نجوم کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں کہ اس کے حقیقی اثرات کا بھی انکار کرتے ہیں. اسی انداز سے جادو, یا وہ لوگ ہیں جو اتنا زیادہ جادو سے متاثر درپو خواتین کو جو چھپکلی اور چوہا دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے, رات کے دو بجے قبرستان میں مردے کی ہڈی نکلوانے کی بات اگر جادوگر کرے تو جانے کو تیار ہو جائے. اور یا پھر ایسے لوگ ہیں جو جادو کو اتنا بیکار اور خلاف حقیقت کی سمجھتے کہ ان کی نگاہ میں ہر جادو حرام. اعتدال کا راستہ علامہ مجلسی نے بہار میں جادو کی آٹھ قسمیں لکھی, اور جادو کی ان آٹھ قسموں کے اندر ایک یہ بھی شامل, شاعری اور ادب اور خطابت, یہ بھی ایک جادو. اور جادو کہتے ویسے کسے, یہ جادو پر بات نہیں ہو رہی ہے علم نجوم اور جادو پر, انشاءاللہ ایک پورا درس ہوگا مسائل کے حوالے سے جس میں اس چیز کی وضاحت کی جائے گی کہ اسلام نے ستاروں کے اثرات کو مانا, یہ غلط تصور ہے کہ اسلام علم نجوم کو بالکل ہی رد کرتا ہے. اب نجوم چھوڑی آج تو جادو کی بات ہو رہی ہے, وہ بھی آپ سے چھینے ہوئے 10-15 منٹ کے وقت میں. تو ایک جملہ خالی کہ جادو کی اپن تعریف کی کہ جو چیز حقیقت نہیں ہے جادوگر اسے حقیقت بنا کے دکھاتا, ایک چیز وہ ہے نہیں, ہمیں یہ لگتا ہے کہ جیسے وہ ہے. اب یہ جادو کی وہ تعریف ہے جس میں جادو کی آنکھ میں سے 5 قسمیں شامل ہو جاتی, البتہ 2-3 جادو اس سے باہر.
امام نے فرمایا کہ سب سے بڑا جادو بتاؤ
یفتحُ العظم حدیث میں, سب سے بڑا جادو سپرلیٹو ڈگری ہے وہ چغل خوری. کہاں جادو کہاں چغل خوری, کسی قسم کا خط آپ کو محسوس ہو رہا ہے ان دو باتوں. لیکن نہ صرف یہ کہ روایت صحیح بلکہ اتنی معتبر ہے کہ علامہ مجلسی جادو کی آٹھویں قسم قرار دی چغل خوری. تو یہ جادو تو ہم لوگ ہر وقت کرتے رہتے, ہم تو آج تک یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں تو کوئی جادو آتا ہی نہیں, وہ تو بڑے بڑے جادوگر ہیں, لیکن یہ آنکھوں جادو صبح شام یہ تو ہماری روحانی غذا. یہ جادو کیوں, وجہ بھی پھر بتائیے, وجہ کیا بتائیے. دیکھیے بہت ساری چھوٹی چھوٹی چٹکلے نما چیزیں اس سال کے دروس میں آ گئی, اس لیے کہ حقیقت رمضان اور محرم کے درمیان کے دروس ہوتے ہی ان چیزوں کا نام. آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے زمانے کے علماء ان چیزوں کو جب کتاب میں جمع کرتے تھے تو اس کتاب کا نام رکھتے تھے کشکول. فقیر کے کشکول کی طرح ہے, کسی نے پیسے ڈالے, کسی نے روٹی ڈالی, کسی نے رومال ڈالا, کسی نے کوئی چیز, متفرقات کے مجموعے کا نام ہوتا ہے کشکول, جس میں ہر شخص جو بھی صدقہ اور خیرات کر رہا ہے جس انداز. آج کل تو زیادہ زور کیش پر ہے, لیکن پرانے زمانے کے فقیروں کے کشکول مختلف چیزوں سے بھرے ہوتے ہیں. ہمارے یہ 2-3 درس کی کچھ کشکول نما ہوئے ادب تھے, موضوع میرے ذہن میں رہتا ہے اس کے حوالے سے بات. اب امام کی دلیل سنیے کہ امام نے چغلخوری کو نہ صرف یہ کہ جادو قرار دیا بلکہ سب سے بڑا جادو قرار دیا. سورہ بقرہ کے اندر ایک جگہ پہ قرآن جادو کا تذکرہ کر رہا ہوں, دو فرشتے جو بابل میں بھیجے گئے ہاروت و ماروت, اور بتایا گیا وہ جادو کر کے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈالتے. امام نے کہا کہ قرآن اس جادو کا تذکرہ کر رہا جو جدائی ڈالنے کے لیے ہوتا, اور چغل خوری سے زیادہ اور کون سی اثر والی چیز ہے کہ جو لوگوں کے دل میں جدائی ڈال دیتی اور جو لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیتی. جو مقصد ہے جادو, جس کے لیے جادو کروایا جاتا, وہی کام کو چغل خوری انجام دیتی ہے, اور زیادہ بڑا اتنی کہ وہ والا جادو وہ 100 میں ایک آدمی کرتا ہوگا, یہ والا جادو 100 میں 99 آدمی کرتے. شوہر کو بیوی سے لڑوایا, رشتے دار کو رشتے دار سے لڑوایا, دوست کو دوست سے لڑوایا, کاروباری پارٹنر کو کاروباری پارٹنر سے لڑوایا. یہ کام کس کا ہے چغل خوری, یہ کام کس کا ہے نمانی. قرآن نے کہا کہ ہم نے جو خدا نے جو دو فرشتے نازل کیے ہاروت و ماروت, ان کا یہ کام جادو کے ذریعے. تو جو کام وہ جادو کے ذریعے کرتے ہیں وہی کام ہم چغل خوری کے ذریعے کرتے ہیں. تو امام کا جملہ صرف میرا جملہ نہیں, یہ فرض چغل خوری تو سب سے چاہیے اصل چیز کو. تو جادو کی ایک قسم ہے شاعری اور ادب, ان من البیان صحرا باقاعدہ معصوم, یا یہ پیغمبر کی حدیث ہے یا مولا لفظ سحر استعمال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ جادو کا ایک مقصد ہوتا ہے جو چیز نہیں ہے وہ دکھانا. شاعری بھی اس چیز کا نام ہے, ادب بھی اس چیز کا نام ہے, کتابت بھی اس چیز کا نام. شیخ بہائی کے جادو کا سب سے مشہور واقعہ کیا علماء, کیونکہ اس سے پھر ایک مسئلہ فقہی نکلتا. شاہ عباس کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر دعوی نبوت کیا, شیخ بہائی اسے شاہ عباس کے محل کی چھت پہ لے گئے. شام کا وقت ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے, سہانا موسم ہے, سورج ڈوب رہا ہے, جیسے تاج محل شام کو دیکھا جاتا ہے اس طرح شام کو محل کی چھت پہ لے اور باتیں کرتے جا رہے ہیں اور اسے عقیدت اور احترام کے مظاہرے سے آگے بڑھا رہے ہیں. آپ آگے چلے, آپ جو ہے بزرگ, چلاتے چلاتے وہاں پہ لے گئے جہاں چھت ختم ہو گئی. لیکن وہ جادو کی حیثیت بہائی نے کہ دعوی نبوت کرنے والے کو ایسا لگا جیسے ابھی یہ چھت آگے چل رہے ہیں. چنانچہ اگلا قدم جو بڑھایا تو سڑام سے زمین میں گر پڑا اور ہلاک ہو گئے, جس سے یہ مسئلہ فقہی نکلا. یہ جادو حرام ہے لیکن دو جگہ پہ اجازت ہے, ایک جادو کا کور کرنے کے لیے, ایک جھوٹے دعوے دار نبوت کو ہلاک کرنے کے لیے. تو اب یہ کیا, چھت ختم ہو گئی تھی, آنکھوں کو ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ چھت چل رہی. اسی کا نام شاعری, اسی کا نام خطابت ہے, اسی کا نام ادب. اور انہی لوگ اسی جادو کے ذریعے بہت ساری چیزیں ایسی کہ جو عقل کے خلاف ہیں لیکن یا اسلام کے خلاف ہیں, لیکن اپنے الفاظ کی طاقت سے وہ باطل کو حق اور حق کو باطل بناتے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا اس سال قاہرہ کانفرنس ہوئی, اس سال ہمارے تین چار دروس کے موضوع میں سے ایک یہ بھی موضوع آیا, اس کو دہرا دوں لیکن بہت ہی اختصار کے ساتھ. شاعر اور ادیب, اس میں شاعر زیادہ, وہ اس چیز سے بہت چڑتے ہیں یا کم از کم اظہار کرتے ہیں کہ یہ چیز بہت غلط. وہ کیا کہ آدمی ایک گناہ کرے اور پبلک کے سامنے بڑا متقی اور پرہیزگار اور بگلا بھگت بن کے ظاہر. شعرا حضرات, علماء کے, واعظین کے, یا جس کے لیے انہوں نے لفظ بنایا شیخ کے مخالف, اسی لیے یہ ظاہر کرتے کہ دیکھیں یہ گھر میں جاتے ہیں تو پیار کٹے کرتے اور ہمارے سامنے آتے ہیں تو اپنے آپ کو کیسا مہذب و متقی بناتے. بلکہ باقاعدہ عربی اور بھارتی کے محاورے اور اشعار لوگوں کے سامنے کچھ اور, اور جب خلوت میں جاتے ہیں تو پانی دیگر میک ہنر کے دوسرے کام کرنے لگتے. وہ دوسرے کام سے تو ہر ایک کو پتا ہے کیا مراد ہے دوسرے کام. اب اس چیز کو برا سمجھا جاتا اور سنا کہ یہی تو معاشرے کا یہ طبقہ جس کو قرآن نے اتنا ناپسند کیا کہ پورا سورہ ان کے نام سے نازل کر کے ان کی مذمت کر. وہ باقی بطور مثال کیا کہتے, شراب پیتے ہیں مثلا, سب کے سامنے بولتے ہیں کہ شراب پیتے ہیں, کوئی ٹھوک دے تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جب اللہ سے نہیں ڈرے تو بندوں سے کیا کرنا, اور اس چیز کو ثابت کرتے ہیں کہ غلط. کہ اگر کوئی آدمی گھر میں چھپ کے شراب پی رہا, کہتے ہیں یہ غلط, یہ منافقت ہے, یہ دوغلا پن, یہ ہپوکریسی, بھائی اللہ وہاں بھی اللہ یہاں, جب اللہ سے نہیں ڈرتے تو بندوں سے کیا ڈرنا. بات ہماری بھی عقل میں آ جاتی, اس کو عقل کو نہیں کہیں گے, اس کو کھوپڑی کہیں گے, یہ بات ہماری کھوپڑی میں بھی سما جاتی کہ بات تو صحیح ہے, جب اللہ سے نہ ڈرنا تو بندوں سے کیا ڈرنا. اسی وہ اس چیز کو پھیلاتے کہ چلو گناہ گناہ نہ کر, لیکن اگر گناہ کرنا ہے تو پھر چھپاؤ, جیسے ہو ویسے لوگوں کے سامنے آتے. ہم یہ کہتے بات تو بالکل اس نے سولہ آنے صحیح گئی, جبکہ بالکل یہ مزاج اسلامی کے خلاف. اسلام کہتا ہے اول تو گناہ نہ کرو, اور اگر کسی وجہ سے نفس اور شیطان نے اتنا پھنسا دیا تمہیں کہ گناہ کر ہی رہے تو حد تک امکان اپنے گناہ کو چھپاؤ. چنانچہ اگر کوئی گناہ کر بھی رہا اور اسے ظاہر بھی کر رہا ہے تو یہ ایک سزا نہیں پائے گا, یہ دو سزائیں پائے گا, اس لیے کہ یہ ایک نہیں دو غلطیاں کر رہا. اب ادھر شعرا نے, ادیبوں نے, ہر اس قسم کی فضول کافی ہاؤس کی بحث کرنے والوں نے ثابت یہ کیا ہے کہ جب اللہ سے نہیں ڈرے اور گناہ کر ہی لیا تو بندوں سے کیا کرنا, اور ثابت یہ کیا ہے کہ وہ آدمی کتنا کھڑا کہ اگر گناہ کرتا ہے تو لوگوں کے سامنے بھی اسی حالت میں آتا. وہ یہ نہیں کرتا کہ گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے تقدس کی آبا پہن کے آ جائے, وہ یہ نہیں کرتا کہ گناہ کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو متقی ظاہر کرے. بالکل خلاف ہے مزاج ہے اسلام, ایک اسلام کا بھی مزاج, بالکل یہ اسلام کے خلاف. اسلام اس چیز کو انتہائی ناپسند کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم نے اپنے گناہ کو دوگنا کر دیا. چنانچہ مسئلہ پوچھتے وقت بھی بڑی احتیاط کرنا ہوتی, پر کہ ہم سے یہ گناہ ہوا گھبرا گئے کہ اس کا بھل کیا, کسی سے پوچھو تو آج کل انسان یہ اشارہ بھی نہ دو کہ اپنے لیے پوچھ رہے, اس لیے کہ اپنے گناہ مسئلہ پوچھتے وقت بھی بتانا جائز نہیں, الا یہ کہ اس کے بغیر مسئلے کا بیان ممکن نہ ہو. تو یہ چیز کہ اپنا گناہ کرو اور ظاہر کرو, یہ اسلام کے خیال میں بے حیائی اور بے شرمی. ان الذین تحبون البشیع الفاحشہ, یہ دیکھیے شراب پی وہ ایک گناہ, اور یہ کہ وہ لوگ جو گناہوں کو شائع کرنا چاہتے ہیں, اگر اپنے گناہ اپنی معاشرے میں بیان کرنے لگے تو گناہ ایک عام سی چیز بنتا ہے. تو یہ بھی صحیح, خیر ایسے بھولے بھالے لوگوں سے تو کوئی بات ہی نہیں کرنا, کیونکہ یہ لوگ شائع مجنون کی کیٹیگری میں آ جائیں. عقل اسے کہتے ہیں جو دو دلیلیں سن کر صحیح دلیل کا فیصلہ کر دے. اسی انداز سے شعرا کے پاس یا ادیبوں کے پاس ایک دلیل, یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ وقتاً فوقتاً یہ بات اٹھتی کہ جب گناہ کیا ہی اور اللہ کا قانون توڑا ہی تو بندوں سے کیا کرنا. وہ ذہن میں رکھیے کہ اسلام گناہ بیماری مانتا, وہ وائرس مانتا ہے جو ایک سے دوسرے میں منتقل ہو جاتے. اب اسی طرح جادو کو جو شاعری اور کتابت اور ادب میں شامل کر لیا, وہ اسی ایک دوسری دلیل, وہ یہ دلیل کہ کیا نوروز اور کیا شب قدر اور کیا شب جمعہ اور کیا خانہ کعبہ اور کیا کربلا مولا معذرت, یہ ان کی دلیل کو میں اپنے الفاظ میں بتا کہ اللہ تو ہر جگہ ایک ہی, جو اللہ بدھ کے دن ہے وہی اللہ جمعرات کے دن. تو یہ کیا بات ہوئی کہ شب جمعہ کی دعا زیادہ قبول ہے اور بدھ کی دعا اتنے قبول نہیں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ کراچی میں دعا قبول نہیں ہوتی تو کربلا چلے گا وہاں دعا قبول ہوگی, یا مکہ چلے گا وہاں دعا قبول ہوگی؟ یا کربلا کا اللہ الگ ہے اور کراچی کا الگ, یا مکے کا خدا الگ ہے اور کراچی کا الگ؟ یہ بات بھی کبھی کبھار ہمیں مسئلے میں ڈال دیتی, یعنی کنفیوز کر دیتی ہے کہ ہاں بات تو دلیل تو صحیح, اللہ تو وہی ایک اللہ, جس نے یہاں ہماری بات نہیں مانی تو کوئی ہمارا فائدہ ہو تو مکے میں ہو کہ ہماری بات مان لے. دیکھیں یہ ادیبوں اور شاعروں کی وہ دلیلیں ہیں جس سے ہم کو آج کل ٹکرانا پڑ رہا. نوروز اور شب قدر یہ کہتے تھے ہمارے جب پہلے سے ایک اعتراض کیا, لیکن اگر وہ دلیل مزید بڑھاتے کہتے ہیں کہ اگر آپ حکمران سے مانگ رہے ہیں تو پھر یہ بات صحیح کہ بھائی ہم پاکستان میں تھے, یہاں کے حکمران سے مانگا اس نے نہیں دی, ہم نے کہا اسرائیل عراق میں کرو وہاں کا حکمران شاید دے, وہاں بھی نہ ملا تو ہم نے سنا کہ شیخوں کے پاس بہت دولت ہوتی ہے مکے چلے جاؤ. وہ تو ٹھیک ہے کہ یہاں کا حکمران الگ ہے اور وہاں کا الگ ہے اور وہاں کا الگ ہے, لیکن اگر مانگ اللہ سے رہے, دیکھیے اب دلیل میں مزید توحید کو بڑھا دیا, اب دلیل کے اوپر ایک تڑکا لگا دیا توحید کا, کھانے کے اندر تڑکا لگاتے تو مزہ بڑھ جاتا ہے نا, تب تو یہ بالکل خالصتاً توحید کی دلیل بن جائے کہ اللہ تو ہر جگہ ہے. حکمرانوں سے مانگو تو ٹھیک, کراچی میں سامنا چلا تو بغداد چلے جاؤ, وہاں سامنا چلا تو جدہ چلے جاؤ, لیکن اگر اللہ سے مانگ رہے تو جو اللہ کراچی کا وہی اللہ خانہ کعبہ کے اندر, تو الگ الگ تو نہیں. تو عام دنوں میں مانگو کہ نوروز کو مانگو, عام راتوں میں مانگو کہ شب قدر کو مانگو, عام علاقوں میں مانگو کہ مکے میں مانگو, بات رہے گی مگر بالکل مزاج اسلامی کا میرا بالکل. اسلام تو بلکہ اس کے برعکس نظریہ رکھتا اور کہتا ہے جس کی تفصیل پچھلی دفعہ آ گئی کہ دنوں میں بھی فرق ہے جگہوں میں بھی فرق, اور دعا کی طاقت اور دعا کے اثرات بڑھ جاتے ہیں. دیکھیے اب میں زیادہ مسئلے کو سائنسی نہیں بنانا چاہتا, ورنہ جو سگنل بھیجے جاتے ہیں اس میں علاقے علاقے سے فرق ہو جاتا ہے, موسم موسم سے فرق ہو جاتا ہے, دن اور رات سے فرق ہوتا ہے, لیکن خیر بات کو مختصر رکھیں کہ اسلام کے اعتبار سے شاعروں اور ادیبوں کی یہ بات بھی غلط. تمہیں شب قدر میں اور آج کی رات میں کیا فرق؟ مانگنا تو اللہ سے ہے نا, اللہ تو ہر رات پہ ایک ہی, کراچی کے اندر اور خانہ کعبہ کے پردے میں کیا فرق؟ اللہ تو ایک ہی اللہ. اسلام کیسا ہے اس پر بل اتنا فرق ہے کہ ہمیں خاص دعا سکھائی, ایک خاص دعا سکھائی جس کے اندر جگہوں کی عظمت یاد دلائی گئی, اور وہ دعا ہمارے لیے بہت اہم. ایک مومن نے کہا کہ آپ نے رضیہ کے درس میں امام زمانہ کے ظہور کو شام کے اخبارات سے ملایا, وہ کیا چیز سے ہم سننا چاہتے ہیں؟ دو آسان طریقے, یا کیسے سن لی یا اگلے اتوار کو تشریف لے آئیے, یا چیز اگلے اتوار کو آئیے. ایک خاص دعا, ایک خاص دعا ہمیں سکھائی ایسی گئی کہ جو میں نے جملہ کا اس سے ربط ہے کہ جس میں ہمیں جگہوں کا احترام کرنے کا درس دیا گیا, اور جگہوں کے احترام کے حوالے سب سے اہم جگہ آتی ہے 25 ذوالحجہ کی عید دخول, جس میں روزے کا بھی ثواب ہے اور جس میں دعا بھی ہے جو مفادی و تحفۃ العوام ہے. اور یہ مختصر ترین یہ عید وہ کہ جسے سورہ آل عمران کی اس آیت سے سمجھا جا سکتا, جسے آج کے درس کے لیے میں نے عنوان بنایا, جو درس اب ختم ہو رہا ہے تقریر کیا. روایت یہ ہے کہ اللہ نے جب زمین بنائی تو اتنی بڑی زمین نہیں بنائی جتنی آپ کے سامنے, فقط اتنی زمین پہلے بنا دی گئی جتنا آج خانہ خدا کا ایریا یا رقبہ, مسجد نہیں, خالی وہ جو سلیٹی دیواریں سیاہ پردے کے اندر, جتنا خانہ خدا کی چار دیواروں کا کور ایریا, اتنی زمین پہلے بنائی. آپ نے دیکھا ہوگا سونے اور چاندی کے ورق بنانے والے کوٹ کوٹ کر کس طرح سے اسے بڑا کرتے ہیں, کتنا ہی اللہ نے اس کو بنایا, یہ سب بنایا, اس کی کوئی تاریخ نہیں. پھر اس کائنات میں کوئی ایک 25 ذوالحجہ, یہ آدم سے بہت پہلے کی بات, تب اس ٹکڑے زمین کو پھیلا 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 کے اس طرح گول کر کے, یا ناشپاتی کی مانند گول کر کے یہ دنیا بنائی. تو یہ ٹکڑے زمین جس پہ آج خانہ کعبہ کی چار دیوار, یہ تو صدیوں سے بھی پہلے بنا, وہ دن جب اللہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب اس زمین کو پھیلا کر دنیا بنانا, تو دنیا اس طرح سے نہیں بنی جو سورہ یاسین کے آخر میں اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون, جب اللہ کسی کام کا ارادہ کرے کہتا ہے کن, ہو جا, وہ ہو جاتا. دنیا اس طرح نہیں بنی کہ کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ نے کہا ہو جا, نہیں, دنیا کو جب اللہ نے بنانا چاہا تو اس وقت تک آلریڈی ایک ٹکڑا زمین موجود تھا, پھر اللہ نے چار دنیا مکمل چنا کے اس کو پھیلایا گیا اور یہ دنیا مکمل. جس دن اس کو پھیلانے کا عمل شروع ہوا وہ دن 25 دن کا تھا. عربی میں کسی چیز کو پھیلانے کو کہتے کہا بڑی ہے کے ساتھ دہ و لر زمین کو پھیلا. 25 دن کا تھا سے یہ دنیا بننا شروع ہوئی. لیکن اسی حوالے سے یہ عید بھی ہے اور دینی مدارس باقاعدہ اس دن تعطیل کر کے اس کو بحثیت عید منایا جاتا. لیکن اب میں اس کی مزید تفصیل میں جاؤں کہ یہ سارا عمل کیسے ہوا تو ڈیڑھ ڈیڑھ گھنٹے کی چار کمری رہی. غالباً کراچی کی بات کیسے لائبریریوں میں محفوظ. میں تو خالی ایک اشارہ کر رہا تھا کہ ہمارے اسلامی کیلنڈر کا ایک دن اور ایک دوسرا اشارہ کہ میں نے کہا اس میں اللہ کی عدالت ہے. وہ صرف ایک جملہ. اس کے بعد مجھے آپ سے عدالت کرنا ہے کہ تین ہفتوں سے وعدہ ہو رہا ہے مسائل 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 آ تو رہے مگر اس کی وجہ سے ایک گھنٹے کا درس ڈیڑھ گھنٹے کرنا پڑتا تاکہ 45 منٹ کے مسائل کا وعدہ پورا رہے. پچھلا درس آپ کو یاد ہوگا. آج بھی تقریباً اتنی ہی صورت بنے گی. خلاصہ یہ ہے کہ اس میں ایک عدالت بھی آ رہی اور عدالت کیا ہے؟ عدالت یہ کہ اللہ لطف کرتا. لطف کے معنی ہر آدمی کی ہدایت کا انتظام کرتا. چنانچہ جب پہلا انسان اس دنیا میں بھیجا گیا تو ہدایت پہلے آئی ہے اور شیطان اس کے بعد آیا. یہ خدا کا طریقہ کار ہے کہ جب نسل انسانی کو یہاں جاری کیا گیا پہلے شیطان بھیج کے پھر حاضی کو نہیں بھیجا. پہلے حاضی یعنی حضرت ابراہیم آئے اور اس کے بعد پھر شیطان اس دنیا میں آیا. سورہ قہر میں ان ہدینا ہو سبیلا اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے ہدایت کا راستہ دکھا دیا چاہے وہ مومن بنے چاہے کافر. وہاں بھی ایمان پہلے ہے کفر بعد میں. لیکن یہی اصول ہے پروردگار. بچے کی دنیا میں آمد سے پہلے اس کو رزق دے دیا جاتا ہر ایک کو معلوم. اسی طریقے سے انسان کی آمد سے پہلے اسے رزق روحانی دے دیا گیا کہ حاضی پہلے سے موجود. حضرت آدم کو گناہگار نہ جو پہلا ایسا انسان آیا جو گناہگار بن سکتا تھا غیر معصوم تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ مجھ سے پہلے یہاں میرا معصوم حاضر موجود ہے. چاہے ابھی حضرت حوا کو مانے یا حضرت آدم کے بیٹوں کو. خیر حضرت حوا کو یا حضرت آدم کے بیٹے جو پیدا ہوئے تو دیکھا کہ ہماری پیدائش سے پہلے ہماری ماں کے سینے میں خدا نے ہماری مادی غذا بھی پہنچا دی اور ایک معصوم نبی آدم کی شکل میں ہماری روحانی غذا بھی پہلے سے پہنچا دی. اور یہی اصول خدا نے زمین کے حوالے سے بھی بنایا. زمین بنائی. اس زمین پہ شراب خانے بھی بنیں گے, زنا خانے بھی بنیں گے, جوئے خانے بھی بنیں گے, قہوہ خانے بھی بنیں گے, شرک کے مراکز بھی بنیں گے, کفر کے سینٹر بھی بنیں گے, گمراہی کے مراکز بھی بنیں گے. مگر وہ عدالت پروردگار پہلے ہدایت کا مرکز بنایا گیا وہ چھوٹا تھا اس کو پہنا کر باقی دنیا بنائی گئی. ہدایت کا مرکز پہلے ہے. ان اول بیت وضع للناس مبارکاً وہدی للعالمین. برکت کا مرکز پہلے ہے. ہدایت کا مرکز بعد میں ہے. باقی ساری چیزیں جو آدمی کو گمراہ کر سکتی ہیں وہ بعد میں آئی. تو یہ عدالت پروردگار اس عدالت کا تقاضا کہ جب بھیجا جائے تو فضا کا انتظام پہلے سے ہو. جب کسی گناہگار ایسے کو بھیجا جائے جو گناہ کر سکتا ہے تو اس کی ہدایت کا انتظام پہلے سے ہو. جب اس دنیا کو بنایا جائے تو برکت اور ہدایت کا مرکز پہلے بنایا جائے باقی دنیا بعد میں پھیلائی جائے. کہ جنہیں گمراہی کے مرکز بنانا وہ بھی بعد میں بنائے. یہ وہی عدالت پروردگار ہے جس کا تقاضا یہ کہ حد تک انسان سیدھے راستے پہ چلنے کے اسباب دے دیے جائے پھر بھی وہ نہ مانے اور اسے پکڑا جائے تو اب شکوا کرنے کا کیا ہو, اب شکایت کرنے کا کیا ہو, اب عذاب جہنم اور عذاب قبر سے ایک مرتبہ گھبرا جانے کا کیا ہو. اللہ نے اپنی حد تک تمہاری ہدایت تمہاری برکت دیکھیے یہ لفظ میں جان بوجھ کے لا رہا ہوں اس لیے کہ پیدائش کے حوالے سے میں نے دو باتیں بتائی. ایک ہدایت کے لیے حاضی اور ایک غذا بچے کی جو پہلے سے آ گئی. اسی طریقے سے جگہ بنانے کی حد تک ایک ہدایت کی جگہ ایک برکت کی جگہ. برکت مادی چیزوں میں آدمی کو زیادہ چاہیے کہ رزق میں برکت ہو, نوکری میں برکت ہو, مکان میں برکت ہو, اولاد میں برکت. تو اگر برکت کو ہم دنیاوی پہلو میں لے لیں اگرچہ وہ آخرت کے حوالے سے بھی تو دنیاوی پہلو میں لے لیں تو پیدا مکمل کہ دنیا بعد میں بنائی. پہلے تمہاری مادی اور دنیاوی سہولتوں کے لیے برکت کی جگہ بنائی گئی اور روحانی سہولت کے لیے ہدایت کی جگہ بنائی گئی. تو انسان کے حوالے سے بھی ہدایت کا سامان پہلے, جگہ کے حوالے سے بھی ہدایت کی جگہ پہلے بنی ہے, برکت کی جگہ پہلے بنی. یہی وجہ کہ خانہ کعبہ جا کر ہم جہاں سلامتی ایمان کی دعا مانگتے ہیں وہاں سلامتی روزگار کی بھی دعا مانگتے ہیں. یہ بھی اللہ ہی سے مانگنا ہے, وہ بھی اللہ ہی سے مانگنا. مادی چیزیں اتنی حقیر بھی نہیں. کہ ہم یہ کہیں کہ اس کا تذکرہ اسلام کے ساتھ تو عجیب لگتا، اسلام ان چیزوں کا بھی نہ ہو. لیکن خلاصہ یہ کہ جس اللہ ہماری جسمانی سہولتوں کا انتظام دیکھیے اور روحانی سہولتوں، اس کے بعد اگر تقاضا کرے کہ اب تو میری حفاظت کرو، اس کے بعد یہ تقاضا کرے کہ اب تو سیدھے راستے پہ آ جاؤ، اس کے بعد یہ تقاضا کرے کہ اللہ تعبد الشیطان، اتنا میں نے تمہاری سہولت کے سامان دے دی، اب تو شیطان کی عبادت نہ کرنا، تو یقینا 100% وہ حق بجانب ہے. یہ جملہ اللہ کے لیے کہنا انتہائی ابھی ہوتا. اگر ہمارے اصول دین میں عدالت نہ ہو، یہ عدالت کسی کا نہ، یہ کچھ کام اگر اللہ بھی کرے تو ہم کہیں گے کہ یہ غلط ہے، اور عدالت ہے کہ اللہ ایسے کام نہیں کرتا. چنانچہ جس کو میں نے کہا اب اللہ حق بجانے، لا تعبد الشیطان، اس کی عبادت نہ کر، تعبدوننی، میری عبادت کر. اور اسی چیز کا نام ہے توضیح المسائل، جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ شیطان کی عبادت کا طریقہ کیا ہے، رحمان کی عبادت کا طریقہ کیا. اسے معمولی نہ سمجھیے. کئی درس گزشتہ ایسے ہوئے جس میں تقریر کا اختتام یا کلائمیکس اس جملے سے ہوا کہ اس کا نام ہے توضیح. آج بھی دیکھیے رحمان کی عبادت کا طریقہ اور شیطان کی عبادت کا طریقہ دونوں توضیح بتاتے ہیں، دونوں کو توضیح بتاتی ہے. جہاں لکھتا ہے فلاں چیز واجب ہے، یہ طریقہ ہے خدا کی عبادت، اور جہاں لکھتا ہے فلاں چیز حرام ہے، وہ طریقہ ہے شیطان کی عبادت. دونوں طریقے اس کے اندر موجود ہیں. اور اسی حوالے سے ہماری کچھ کشکول نما تقریر چل رہی تھی مسائل میں. ایک طریقہ ہمارا بڑا فٹ چلا رہا تھا، اس سال متاثر ہوئے ہم، اور اس سال متاثر ہو کے طریقہ بڑا کشکول نما، یعنی ایک مسئلہ نماز کا آتا ہے، تو ایک مسئلہ روزے کا آتا ہے، تو ایک مسئلہ حمص کا آتا ہے، تو ایک مسئلہ طہارت کا آتا ہے. بس اب جب ایک ہی درس اور رہ گیا، صرف آئندہ کا درس، اس کے بعد پھر ایام عزا کے بعد ملاقات ہو، بظاہر آپ کو لگے گا کہ بریج کے سارے درس متاثر ہیں، اصل میں ایک ہی درس میں آپ سے چھٹی جا رہا ہوں، وہ ہے بریج کا پہلا درس 5 دلیل. 12 کو تو بقرعید کی 3 دن کی چھٹیاں، اس کے بعد 19 قدر پھر عقیدہ قدیم کے بعد تو درد پہلے بھی نہیں ہوتے. آج کا دن تو ایام عزا کے پورا پروگرام 2.5 مہینے کا بنانے کے لیے مجھے چھٹی چاہیے ہوتی. تو در حقیقت اعلان یہ ہے کہ صرف ایک درد کی میں چھٹی لے رہا ہوں، بظاہر یہ لگے گا پورے 1 مہینے کے درد متاثر ہو رہے ہیں. مسائل کا سلسلہ کہتا کہ میں نے کہا کشکول نما، اور آج 3 مسئلے ایسے ہیں جو دریافت کیے گئے، ان کا تذکرہ کرنے کے بعد اگر وقت بچا تو خمس کے وہ مسائل ترتیب سے آئیں گے، اور مغربی دنیا میں رہنے والے نوجوانوں کے چند مسائل جس کا وعدہ تھا، وعدے انشاءاللہ سب پورے ہوں گے، لیکن تاریخ اور ترتیب کی آپ اس سے توقع نہ کریں، کم از کم اس اسلامی سال. اب آئیے یہ جو 2-3 مسئلے پوچھے گئے، اچھا اس میں سے ایک مسئلہ وہ کہ میں اس کا جواب دوں گا، آپ کو لگے گا کہ یہ تو فاؤل پلے شروع ہو گیا. اب مجھے نہیں پتا کہ فاؤل پلے کا صحیح اردو ترجمہ کیا ہے، یعنی مسائل کا بیان شروع کر کے پھر مولانا تقریر پہ آ گئے، یہاں سے وہاں چلے گئے. لیکن اس کی ایک وجہ، ایک حدیث والی پڑھوں گا، وجہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو مختلف انداز سے بیان کرنے کے باوجود پھر بھی یہ سوال یہاں کے درس میں اگر آ رہا ہو، یہاں کا درس، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اطمینان قلب حاصل نہیں ہو رہا. کس پر؟ میری بات نہیں، مشتہری گھر کی میری عادت تو یہ نہیں کہ اگر کوئی آدمی کہے کہ میں مشکوک ہوں تو میں مشتہد کے فتوے کی دلیلیں سمجھاؤں. نہیں، ماننا ہے مانے، نہ ماننا ہے نہ مانے. لیکن یہ مسئلہ ایسا کہ جس میں خالی مشتہد کا فتویٰ ہی مشکوک نہیں ہو رہا، مشتہد کی شخصیت بھی مجروح ہو رہی، اس لیے حدیث کا حوالہ خالی دے دوں اور اس کے بعد آگے بڑھوں، اور اس کے ساتھ میں ذرا کتاب کا بھی حوالہ دے دوں گا. میں نے آج کے درس میں عرض کیا کہ میری اپنی خواہش یہی کہ ہماری قوم میں کتابیں پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہو. اصل چیز تو وہ یہ تقریر، ایک تو اس کے اندر وقفے بہت ہوتے ہیں، اور پھر یہ کہ تقریر وہ اثرات تو نہیں رکھتی جو تحریر کے اثرات. اسی لیے ساری زندگی رسول نے تقریریں کی، آخر میں پھر بھی کہا کہ تحریر لکھ کے دینا ہے، تحریر دائمی اثر رکھنے والی تھی. خیر یہ خود ایک تقریر بن رہی تھی. وہ یہ ہے سوال کہ کیا آج کل کے اس کرپٹ ماحول، مختلف سرکاری اداروں کو جو رشوت دی جاتی ہے، یہ حلال ہے کہ حرام؟ لیکن 612 درس ہونے کے بعد یہاں اگر کوئی یہ سوال کرے تو پھر وہی بات سامنے آتی ہے کہ شاید وہ جواب سے مطمئن نہیں. میں کوئی جواب نہیں دے رہا، صرف ایک حدیث سناتا ہوں. گناہ نے کبیرہ شہید دفتر غیب شیرازی کی ایک شعرہ آفاق کتاب. رشوت اگر گناہ کبیرہ تو لا محالہ یہ بھی اس کتاب میں کہیں پہ ہوگا. جی ہاں ہے. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس کے اردو ترجمے ایک پورا حصہ ترجمے کے بعد چھپ نہ سکا. 12-15 گناہ ایسے ہیں جو غائب ہیں مگر یہ والا گناہ موجود ہے. لیکن گناہ کبیرہ کتاب کی لسٹ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ گناہ نہیں ملے گا کیونکہ یہ ہیڈنگ نہیں ہے, سب ہیڈنگ. 25واں گناہ ہے غالباً حرام خوری, حرام کھانا. اور اس کے بعد اس کے اندر جو سب ہیڈنگ کہ کیا کیا چیز حرام کھانے میں آتی ہے اس کے اندر پھر آتا ہے رشوت. تو 25واں گناہ حرام خوری. اصل میں یہ ترجمہ ہے قرآن کی بہت سین بڑی ہے اور سین. قرآن نے مذمت کی ہے یہودیوں کی کہ وہ سہت کھاتے اور اس کے بعد دو تین جگہ یہ لگتا ہے سہت بدترین گناہ. یعنی آیت کے عیسائی سے ہی پتہ چل جاتا اور یہ قرآن میں آیا. اب راوی نے جا کے امام سے پوچھا کہ مولا سہت کیا, اس کا ترجمہ ہو گیا حرام خور. امام نے جو اس میں جواب دی, امام نے اس میں فرمایا شراب بیچنے کے پیسے لے. چنانچہ کی ہیڈنگ آئی سامن الخمر سامن المیتا, مردار بیچنے کے پیسے لینا. جو باہر کے ملکوں میں ہمارے بچوں کو مسالہ پیش آتا یا اگر میکڈونلڈ کے فاسٹ فوڈ کے چین میں کام کر وہاں چاہے گائے کا بھی بن کباب دے جسے انگریزی میں ہم برگر کہا جاتا. میں نے بن کباب اس لیے کہا کہ انگریزی سے میں بچنا چاہ رہا ہوں کہ وہ گائے کا بھی بن کباب بیچے وہ بھی مردار. کسی مسلمان قصائی نے تو ذبح نہیں کیا. سمن المیتا امام نے کہا یہ سہت ہے یعنی حرام خوری. اجرت الفواجد گناہ کے کاموں کی اجرت لینا. اجرت المغنیہ یہ حدیث پڑھ رہا ہوں گانے والی اپنے گانے کے پیسے لے. ورشوہ تو یہ اثر ہے سہت جو قرآن میں آیا اس کی دلیل اس میں رشوت. اب ایک حدیث سنیے. میری معلومات کے مطابق یہ حدیث 7 امام کی ہے, ترجمے کے اندر 10 امام کا نام لکھا. بہرحال حدیث ایک ہی حدیث. وہ اس لیے غلط فہمی ہو گئی کہ اصل عربی کے اندر نہ 7 کا نام ہے نہ 10, اس میں نام ہے کہ راوی کہتا ہے پیروی ایک سنا سمے تو ابل حسن. میں نے ابل حسن سے یہ سنا. ابل حسن سے ائمہ کی کنیت جس کی وجہ سے یہ اختلاف ہوا کہ میری معلومات کے مطابق یہ اس وقت 7 امام کے لیے استعمال ہوا اور ترجمے کیونکہ 10 امام کی کنیت بھی ابو الحسن. صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ جب میں نے کتاب کا حوالہ دیا میں ایک روایت پڑھ رہا کتاب میں وہ روایت کسی اور امام کے نام سے تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے پکچر سنتے ہیں تو سرسری دیکھیں گے 7 امام کی کوئی حدیث ہے جب نہیں ہے تو صفحہ پلٹ دیں گے بعد میں کہیں گے وہ حدیث ہم کو ملی ہی نہیں. جسے میں 7 کے نام سے پڑھ رہا ہوں اردو ترجمے میں وہ 10 کے نام سے. کیوں؟ اختلاف بھی ابو الحسن کی وجہ سے ہوا اور یہ خود اپنی جگہ پر. ہمارے علم حدیث میں ایک چیز بنتی ہے کہ کون سے نام کا کیا ترجمہ کریں. ابو عبداللہ جب آ جائے تو کیا ترجمہ کریں. کہا کہ اگر تاریخی واقعات میں آئے تو امام حسین لیں گے, حدیثوں میں آئے تو چھٹے امام لیں گے. ابو الحسن جب آ جائے تو کیا مراد لیں. کہا کہ اگر قضاوت کے مسئلوں میں ابو الحسن آئے تو مولا لیں گے یا کورٹ کے جھگڑے ہوتے ہیں. اور حدیثوں میں آ جائے تو کبھی 7 کبھی 8 اور کبھی 10 امام لیں گے. اور پھر اس کی مزید پہچان کو ایک بحث. حدیث یہ ہے کہ راوی نے کہا پیروی یعنی سنا. یہ راوی نہیں اس کا سوال نہیں, یہ راوی یعنی یہ امام کے پاس جا کے بیٹھ جاتا تھا. لوگ آ کے مسئلے پوچھتے تھے یہ نوٹ کرتا رہتا تھا. اس نے کہا کہ میں نے عبد العور کو سنا کہ وہ آ کر ایک مسئلہ پوچھتے. عبد العور وہ شیعہ ہیں جن کی دکان پانی پینا پانی پلانا پانی کی سپلائی کرنا اس سے متعلقہ چیزیں بیچی جاتی ہیں. چنانچہ مشک بکتی ہے, لوٹے بکتے ہیں, پانی کے برتن جگ وغیرہ بکتے. جگ کا ترجمہ اس وقت بالکل صحیح نہیں آ رہا اس لیے میری انگریزی پہ اعتراض کرنے والے مجھے معاف کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس نے کہا مولا کبھی حکومت ہم سے سامان خریدتی اور پھر اپنا آدمی بھجواتی, خود خلیفہ یا گورنر تو نہیں آئے گا, کوئی پرچیز آفیسر آئے گا, کوئی کلرک آئے گا, کوئی ایسا آدمی آئے گا. وہ جب آتے ہیں اور ہم سے سامان لے جاتے ہیں, حکومت نے سامان کوٹیشن دیا یا جو بھی طریقہ ہے ان سب کے ترجمے کو چھوڑی اور اس نے آنے کے بعد وہ چیز لی, پیمنٹ کیا, ادائیگی کی اور وہ چیز لی. مولا کبھی ہمیں اسے رشوت دینا پڑتی تاکہ وہ ہم پر ظلم نہ کرے. یعنی 100 مشق حکومت کو چاہیے, اس نے 100 مشق کے پیسے بھیجوا. سو مچھ ہم نے گن کے رکھی ہیں وہ لے جانا, لیکن آدمی تو حکومت کی طرف سے آیا وہ دو چار اپنے لیے اٹھا کے لے جاتا, تو ہم اسے کچھ پیسے دیتے ہیں تاکہ ہم سے ظلم نہ کرے, جتنی چیزیں اتنی لے کے جائے. امام نے کہا لا باسط ما تصلحو بہی معلوم مالک, جواب امام کا خالی اس مسئلے کے بارے میں نہیں ساری رشوتیں آ رہی ہیں. یہ اصول ہے کہ اگر سوال ایک آدمی کر اور امام اس کے جواب میں ہاں یا نہ کہہ دیں تو اسی کا جواب, اور ایک اصول بتا دے تو یہ ہر جگہ چلے. امام نے کہا وہ رقم دینے میں کوئی حرج نہیں جس سے تم اپنے مال حلال کو بچاؤ, جس سے تمہارا مقصد کوئی دھوکہ کوئی فریب کوئی فراڈ کوئی چیٹنگ نہیں, صرف یہ کہ اپنے مال حلال کو بچانا چاہتے, سارے ٹیکس اور ڈیوٹیز اس میں آ جاتے ہیں. لا یہ تو امام کہہ دیں کہ لا باسا بھائی تم جو دیتے ہو ظلم سے بچنے کے لیے کوئی حرج, یہ نہیں کہا اپنا مال بچانے کے لیے جو دیتے ہو تو کوئی حرج نہیں. لیکن امام جانتے ہیں انسان کا مزاج, راوی نے سوال کیا اس کو جواب ملے, دوسری چیز اس نے پوچھی ہی نہیں, لیکن امام نے اس کو بتا دیا. روایت یہ ہے ثم سکت ساتھ, امام ایک لمحے خاموش ہے, جواب ہو گیا خاموش, پھر وفات پھر پلٹ کے اس سے پوچھ لی, اور کیا کبھی تم اس لیے بھی پیسے دیتے ہو تاکہ جتنا اسے جتنا لینے آیا اس سے کم لے کے جائے. مالا نام راوی نے کمالا کبھی ایسا بھی ہوتا, ایک تو وہ رشوت دیتے ہیں کہ سو مچھ چاہیے تو ایک تو پانچ نہ اٹھا لیں, کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ سو کے پیسے ملے ہم نے سو نہیں دی 95. میں 950 نکلی, امام نے کہا کیا کبھی اس لیے بھی دیتے ہو کہ پیسے 100 کے ملے, تم خالی 95 دو اور 5 بچا دو, اور اس نے کہا کیا تھوڑے پیسے تمہارے تھوڑے ہمارے, کہا یہ بھی ہوتا. یہ دیکھیں یہ سوال جواب بتا رہے ہیں کہ یہ والا کرپشن پرانا ہماری عادت میں شامل ہے, ہمارے مزاج میں شامل ہے, یہ تذکرہ ساتویں امام کے زمانے حکومت کے نام پہ لینے آ رہا ہے, اور کیا باتیں ہو رہی. امام نے کہا فقط اب سب کا رشوت, تم نے اپنی جائز رشوت کو اپنے ہاتھوں حرام کر دیا, یعنی رشوت کو جائز امام کہہ رہے, لیکن جائز رشوت بھی اگر اس لیے دی جائے کہ اپنا مال بچا, جو جائز تھی تم نے خود سے اس کو فاسد اور حرام کر دیا. بس صرف اس لیے میں یہ حدیث پڑھنے پہ مجبور ہوں تاکہ یہ تاثر پیدا نہ ہو کہ آج کل کے مراجی اور مشتہدی اپنے کسی مفاد کی خاطر حرام خدا کو حلال بناتے ہیں. یہ ساری حدیثیں پہلے سے ہیں اور کتابوں میں موجود ہیں. اتنی واضح بات کے بعد سوال کے جواب کی ضرورت نہیں, لیکن خلاصہ یہ کہ ٹیکس اور ڈیوٹی ان چیزوں میں شامل جس کے لگانے کا اختیار سوائے امام اور نائب امام کی کسی کو نہیں, چنانچہ اس کو بچانے کی ہر حلال کوشش ہر کوشش جائز, اس کو بچانے لے گئے. اس سے اگر کسی کے ذہن میں یہ تاثر پیدا ہو, اب ہم اپنے پچھلے اتوار کے مسئلے سے مل رہے ہیں, اگر اس سے یہ تاثر پیدا ہو کہ بس حکومت کا ہر مال ہمارے لیے حلال, تو یہ بالکل غلط تاثر. آپ کو یاد ہوگا پچھلے اتوار کو بات یہاں پہنچی کہ عوامی طور پر تین چار باتیں بہت مشہور, کافر کا مال حلال ہے, حکومت کا مال حلال ہے, اور سہم سادات اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں. پر حکومت کی چیز لینا چاہیں حرام, ابھی آپ نے سن 100 مچکے کی حکومت کی آپ نے 95 دی اور 5 نہیں دی, امام نے کہا تم نے جائز کام کو حرام کر دیا. اور دوسری جگہ اپنے مال کو حکومت سے بچانا چاہیں ٹیکس اور ڈیوٹی, اس میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ حکومت کے مال کی چوری بھی حرام, تو تصور یہ آتا ہے کہ پھر ہر ٹیکس اور ڈیوٹی دینا ہونا چاہیے. اچھا وہ دیتے نہیں, اعتراض کا مقصد ہے علماء ہونا چاہیے, پھر علماء کیوں بچا لیتے ہیں ڈیوٹی. لیکن ڈیوٹی اور مال حکومت ان کے فرق کو آپ سمجھیں تو مسئلہ حل ہو. فی الحال ہمارے پاس اتنا وقت نہیں کہ ہم ایسے مشہور مسئلے پہ زیادہ وقت لگا, لیکن پچھلے اتوار کی بات بھی نامکمل تھی اور ویسے بھی رشوت کے حوالے سے ایک مسئلہ آ گیا, اس لیے آج میں نے آپ کو اس چیز رحمت دی. حکومت کا مال چوری کرنا مراجے کی اکثریت کی نگاہ میں جائز نہیں, کچھ گزرے ضرور, لیکن یہی تو ہمارا موضوع. یہ پرانے فتوے کا مطلب یہ نہیں کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ چلے, لیکن مسئلہ جو حرام کا ہے وہ مال کا, ٹیکس اور ڈیوٹیز میں نہیں آتی وہ حرام نہیں. مال حکومت چوری کرنا بھی اس لیے حرام کہ اصل میں یہ مال امام اور آج کل نائب امام کا, چنانچہ اگر ان کی طرف سے اجازت مل جائے تو مسئلہ پھر حل ہو جائے, لیکن بغیر اجازت کے. یہاں کے درس میں 612 ہفتوں کے بعد اتنا معمولی مسئلہ بتاتے ہوئے مجھے شرط دیا ہے, لیکن کیا کریں, بتانا ضروری تھا اس لیے یہ بات مکمل. اب ہم مسائل کے حوالے اگلے مسئلے میں داخل ہوتے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو پچھلے درس کے مسائل تھے وہ آج نہیں آ رہے, وہ آئیں گے 614 درس میں, یہ اس اسلامی سال کا انشاءاللہ آخری درس ہوگا. جو پچھلے ہفتے کے مسائل, کچھ خمس کے, کچھ سیب سعادات کے, آج دو تین سوال آگے ان کے حوالے سے بات کرنا. اچھا, اب پہلا سوال خالصتاً زنانہ سوال, شاید اب مردوں کو بھی اس کی ضرورت پڑے, شاید اس لیے کہ ایک صاحب جن کا ایک بیوٹی پارلر, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس سال عید کی رات, چاند رات جسے کہتے ہیں, عورتوں سے زیادہ ہمارے یہاں مردوں کا رش ہے. بیوٹی پارلر بنیادی طور پر عورتوں کی سجاوٹ کی جگہ, مرد تو حجام اور نائی اور خلیفہ وغیرہ کے پاس جاتے ہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ اس سال بیوٹی پارلر میں خواتین سے زیادہ مردوں کا رش ہے. جسے اندازہ ہوا کہ یہ مسائل آج نہ صحیح تو کل آپ کو بھی اس کی ضرورت پیش آ سکتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر میک اپ کی بہت ساری چیزیں وضو اور غسل میں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اصول تو وہی ہے نا کہ سوئی کی نوک کے برابر, ایسی کوئی چیز اگر آزائے وضو یا غسل پہ لگی جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے تو نہ وضو صحیح ہے اور نہ ہو. لیکن خاص یہ سوال جو ہے وہ مہدی کے حوالے سے پوچھا گیا, لیکن جیسا کہ میں نے کہا اس میں ہر وقت چیز آ جائے جو رکاوٹ کا کام کرے. جواب میں بار بار مہدی مہندی رہے گا, لیکن یہ مہندی کے حوالے سے نہیں. اگر اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کریم ہے, کوئی لوشن ہے, کسی قسم کا کوئی مادہ ہے, اور جو کچھ عورتیں لگاتی ہیں ہم کو تو پتا بھی نہیں ہے, لیکن جو کچھ ہم مرد بھی لگا رہے ہیں, جو چیز بھی ہے وہ اس میں آ گئی. حد تک یہ بال پین کی سیاہی بھی اگر یہی مقصد مہندی کی تعریف میں پورا اترے تو اس کے لیے بھی یہی مسئلہ. ایک اصول بتا دیا جائے کہ اگر آپ مستحدین سے ان چیزوں کے نام لیں, یہ پوچھیں گے کہ کیا یہ رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے, وہ کبھی جواب دیں گے, کیونکہ مستحد کا کام موضوع بتانا نہیں ہے, حکم بتانا. وہ جواب دے گا یہ کہہ کہ اگر یہ رکاوٹ نہیں ہے تو وضو میں کوئی حرج نہیں, اور اگر یہ رکاوٹ ہے تو وضو باندھے. اور آپ پوچھیں کہ کیا رکاوٹ ہے کہ نہیں ہے, وہ کہے گا کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں, یہ آپ کے یقین پہ چلے. اچھا, اب مسئلہ کیا بنا کہ ہر وہ چیز جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک دے. کہا جاتا ہے کہ آج کل کی جو کیمیکل مہندی ہے وہ بھی یہ کام, وہ بھی رکاوٹ بنتی ہے. مسلمان پرانی مہندی وہ تو رکاوٹ نہیں تھی, اس کا خالی رنگ اترتا تھا, جیسے بالوں میں خضاب لگانا یا بالوں کو ڈائی کرنا, خالی بال پر رنگ جاتا ہے, اس خضاب یا ڈائی کی کوئی تہ یا کوٹنگ نہیں جاتی. اگر واقعا کوئی نیا ایسا خضاب نکلا ہے تو اس کے لیے بھی وہی کیمیکل مہندی کا مسئلہ رہے گا. لیکن کیمیکل مہندی میں مستحضین بات یہاں سے شروع نہیں کرتے کہ یہ مہندی تو غلط, اس میں بھی وہ کہتے کہ اگر خالی رنگ کھال پہ اتر آتا اور کوئی کیمیکل ہے بھی تو تھوڑی دیر کے بعد وہ مٹ جاتا. وہ کہتے ہیں اگر یہ ہے کیمیکل مہندی تو وضو بنا اشکال کے صحیح, اور اگر واقعا وہ پانی کو روک رہی تو یقیناً اس حالت میں وضو صحیح نہیں, بلکہ پہلے اسے صاف کرو اور پھر وضو کرو. اصل سوال اس کے بعد شروع ہو رہا ہے, یہ جو اب تک میں نے کہا یہ سوال کا حصہ نہیں, لیکن جن کو جواب دیا جا رہا اگر ٹیلی فون پہ بات ہوتی یا آمنے سامنے تو ان کو تو ہاں اور نہیں کہا جا سکتا. درس میں جب بات آئے تو پہلے مسئلے کو پورا کرنا پڑتا. اب آئیے اگر کیمیکل میں یا بال پہ چیز کی آئی اس میں بھی یقینی بات نہیں ہے کہ پانی کو روکے. اگر روکتے ہو تو اب اس کے بعد سوال یہ آتا کہ اگر یہ چیزیں آسانی سے صاف نہیں ہو پا رہی, ہم نے اسے دھویا, رگڑا, صابن لگایا, ساری کوشش کر, لیکن یہ چیزیں صاف نہیں ہوئی, پتا چلا دو دن تین دن گزرے, اس دوران ایک طرف فتوا گیا کہ وضو غلط, دوسری جانب عبادتیں تو معاف نہیں ہے, نمازیں تو پڑھنا, پھر کیا کریں؟ اب پھر کیا کریں؟ اس کے دو تین الگ الگ مرحلے. پہلا مسئلہ یہ بنتا ہے کہ اسلام میں ایک وضو ہے, وضو جبیرہ. وضو جبیرہ کہتے ہیں کہ اگر آدمی کے اعضائے وضو پر کوئی زخم اور اس پر پانی پہنچانا ناممکن تو اس کے اوپر کوئی پاک کپڑا رکھو, باقی وضو تو بالکل ٹھیک کرو جب وہاں پہنچو جہاں پانی پہنچانا نقصان دے, تو کپڑے کے اوپر گیلا ہاتھ پھیر کے مسا کرو اور باقی وضو اس کے بعد بھی عام طریقے سے کرو. وضو جبیرہ خود بھی ایک بڑا دلچسپ اور اہم موضوع, لیکن آج کے لیے وضو جبیرہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں پانی نہیں پہنچ رہا تو اس کے اوپر تک پانی پہنچاؤ, یعنی اوپر سے مقصد ہے کہ جہاں زخم ہے زخم سے پہلے والا حصہ, زخم کے اوپر کپڑا رکھ کے خالی گیلا ہاتھ پھیر لو, یہ مانا جائے گا کہ جیسے زخم والا حصہ تم نے طے کر لیا اور پھر زخم کے نیچے پانی ڈال کے وضو کر لو. لیکن مجتہدین میں بڑی شدید قسم کی بحث کہ یہ جو اسلام نے مجبوری والا وضو رکھا یہ خالی زخم, بیماری اور پٹی یعنی ڈریسنگ کے مسئلے میں ہے, کہ اگر آزائے وضو پر نہ کوئی چوٹ ہے نہ ہڈی ٹوٹی ہے نہ زخم, بلکہ کوئی چیز آ کے چپک گئی چاہے وہ ہم نے خود لگائی اور وہ چیز صاف نہ ہو رہی جیسے کیمیکل مہندی یا بال پین کی سیاہی اگر وہ اس میں آتی, یا جو مثال علماء لکھتے ہیں چارکول اور دابا, کیا اس میں بھی یہ سہولت چلے گی کہ کیوں اس چیز کا ہٹانا ناممکن ہو رہا, تو کوئی بات نہیں ہے عام طریقے سے وضو کرو. جب یہاں تک پہنچو تو خالی اس پر کپڑا رکھ کے گیلا ہاتھ دے, یا یہ وضو جبیرہ نہیں ہے کہ جس کے اندر زخم اور بیماری نہ ہو. امام خمینی جو فرماتے ہیں وضو جبیرہ زخم والے وضو کا بھی نام ہے اور باہر سے چپکی ہوئی ایسی چیز کا بھی نام ہے جسے ہٹانا مشکل. چنانچہ اگر کیمیکل مہندی کا مسئلہ وہ صاف نہیں ہو پا رہا تو اس صورت آغا خمینی کے نزدیک اس کے اوپر گیلا کپڑا رکھ کر اوپر سے ایک ہاتھ پھیر لیا جائے اور یہ وضو صحیح ہو جائے. لیکن احتیاط یہ, کیونکہ نمازیں ہے تو بڑی مشکل چیز, بعد میں غلطی نکل بھی آئی تو ساری نمازیں باتیں, احتیاط یہ کہ اگر خوی والے مسئلے پر عمل کیا جائے, یعنی امام خمینی فرماتے ہیں کہ خالی گیلا کپڑا رکھ کر اس مہندی یا بال پین والے حصے سے گیلا ہاتھ گزار کے بھی کام چل جائے, لیکن احتیاط یہ ہے کہ اسی پر عمل کرے جو آغا خمینی کا فتوا. یہ لفظ امام خمینی نے نہیں لکھا, یعنی کہا احتیاط کیا ہے کہ فلاں چیز پر عمل کرو, اور وہ چیز وہی ہے جو آغا خمینی نے فرمائی. اب وہ کیا چیز؟ آغا خمینی فرماتی کہ میرے فتوے چپکی کی چیز زخم کا مسئلہ نہیں, وہ جو اسلام نے سہولت دی کہ وضو جبیرہ کرو یا زخم پر کپڑا رکھ کے گیلا ہاتھ پھیرو, یہ زخم چوٹ دوا اور ہڈی ٹوٹنے کے بارے میں تو ہے, چپکی بھی چیزوں کے بارے میں یہ نہیں, بلکہ اگر کسی کے آزائے وضو پہ ایسی چیز سے بڑھ جائے جسے ہٹانا مشکل ہو رہا ہو تو اس کو وضو کرنا ہی نہیں ہے, اسے تیمم کرنا. تیمم جس کے بارے میں ہمارے عام معاشرے میں یہ مشہور ہے کہ تیمم اس وقت کیا جاتا ہے جب پانی نہ ملے یا انسان کو پانی نقصان دے, لیکن اب مسائل جاننے والوں کو پتا کہ اس کے علاوہ بھی تیمم کے موارد, تیسرا تیمم کر کے نماز پڑھ لو, روزہ شروع ہونے والا ہے آخر وقت سحر کا، آنکھ کھلی اب نہانے کا وقت نہیں، تیمم کر کے روزہ رکھنا، یہ تیسرا مشہور تیمم. لیکن دو اور بھی تیمم ہیں جو اتنے مشہور نہیں. ان دو تیمم میں ایک یہ چوتھا تیمم جو آگاہ کوئی کے حساب سے کہ اگر آ جائے بدو پر زخم چوٹ ہڈی اور دوا نہ کوئی اور چیز چپکی اور اسے ہٹانا ناممکن یا مشکل، تو وضو ثابت ہے تیمم کرنا. لیکن کیمیکل مہندی میں یہ مسئلہ نہیں چلے، ویسے چلے کیمیکل مہندی میں نہیں چلے، نہیں اس میں بھی چلے، نہیں اس میں نہیں چلے، کیا مطلب اس کا سمجھ. فرماتے ہیں کہ چپکی بھی اس کی نظر اور ہٹانا ناممکن یا مشکل، تو جتنے عرصے تک وہ نہ ہٹے تیمم کر کے نمازیں پڑھو. دو بالکل مختلف فتوے آ گئے، کوئی نئی بات نہیں. امام خمینی کی نگاہ میں جتنی بھی چیز میں بھی وہی سہولت ہے جو دوا ہے، کہ وضو کرتے رہو جہاں پہ وہ جتنی بھی چیزیں کپڑا رکھ کے جی رہا ہے. اور ہمارے کوئی فرماتے ہیں جتنی بھی چیز تیمم کرنا وضو سے کام نہیں چلے. لیکن اس کے بعد ہمارے کوئی فرماتے ہیں کہ اگر نہیں، اگر سے پہلے ایک مسئلہ سن لیجیے، تیمم کا طریقہ کار کیا، تیمم کا طریقہ کار یہ ہے کہ دونوں ہاتھ آپ نے مٹی پر یا ان چیزوں پہ مارے جن پہ تیمم کی اجازت ہے، بے گاڑی پہ پھیرے، الٹے ہاتھ کو سیدھے ہاتھ کے گٹوں سے لے کے انگلیوں کے سروں تک لائے اور اسی طرح پڑا. مگر یہ جو دونوں ہاتھ آپ بے گاڑی پہ پھیر رہے ہیں سیدھے ہاتھ پر اور الٹے ہاتھ پر، اس میں شرط کہ یہ مسا، اس کو مسا کہتے ہیں، آپ ہتھیلیوں سے پھیر رہے ہیں، ہتھیلیاں پھیر رہے ہیں، تو کہا ہتھیلیوں پر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو رکاوٹ بنے ہتھیلی کی کھال اور اس ہاتھ کی کھال. تیمم میں جب آپ تیمم کریں تو مثلا یہ والا ہاتھ یہ ہتھیلی کے ساتھ سے پھیرنا، اب کیسے جو سن رہے ہیں وہ تو اس اور اس میں پریشان ہو جائیں گے، لیکن اب میں کیا کروں، سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی آپ الٹے ہاتھ سے پھیر رہے ہیں. شرط یہ الٹے ہاتھ کی کھال اور سیدھے ہاتھ کی کھال میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. اسی طرح جب آپ پہلے یہ پھیر رہے، اسی طرح جب آپ پیشانی پہ پھیر رہے، جو سجدے گاہ کا مسئلہ ہے نا کہ جب آپ سجدے گاہ پہ سجدہ کریں تو آپ کی پیشانی کی کھال اور سجدے گاہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ ہو. حتیٰ یہ کہ اگر میل بہت زیادہ آ گئی تو وہ بھی غلط، میل بھی ایک رکاوٹ. تو اب کیمیکل مہندی میں ایک مسئلہ آ گیا، یہ کیمیکل مہندی آگاہ کوئی نے فرمایا تیمم کرو، ہم نے تیمم شروع کیا، مگر سارا جھگڑا تو اسی بات پہ تھا کہ کیمیکل مہندی کو ہم نے رکاوٹ مانا. اگر وہ ہتھیلی پہ لگی اور جب ہم اس طرح سے ہاتھ پھیریں گے تو بات تو وہی کی وہی رہی کہ ہتھیلی کی کھال اور ہاتھ کی کھال میں رکاوٹ آ رہی. تو ہم نے آگاہ کوئی سے پوچھا نہیں، ہم نے پوچھا نہیں، انہوں نے ہمارے پوچھنے سے پہلے ہی بتا دیا. چنا جی انہوں نے لکھا، اب دیکھیے پوری عبارت آگاہ کوئی لکھتے کہ اگر آزائے وضو پہ کوئی رکاوٹ جو دوا کے علاوہ تو تیمم کرنا، لیکن اگر یہ رکاوٹ آزائے تیمم پر بھی ہے خود ہی لکھ دیا مثلا، تو اس صورت وہ والا وضو بھی کرو جو آگاہ خمینی نے بتایا اور تیمم بھی کرو اسی حالت. اگر رکاوٹ کلائی پر ہو، کلائی پر ڈامر چھپتا ہے، کلائی کے اوپر مثلاً بال پین کی سیاہی چھپکی، یہ رکاوٹ آزائے وضو پر آزائے تیمم میں نہیں، کلائی کا تیمم سے کوئی تعلق. اگر رکاوٹ رخسار پر، رخسار آزائے وضو آزائے تیمم نہیں، تو جہاں پر رکاوٹ آزائے وضو پر وہ آزائے وضو جس کی تیمم میں ہمیں ضرورت ہی نہیں، تو آپ کوئی کہتے ہیں کہ رکاوٹ والی حالت میں وضو نہیں ہوگا تیمم ہو. لیکن اگر رکاوٹ پیشانی پر ہے، پیشانی وضو میں بھی دھوئی جاتی ہے تیمم میں بھی مسا کیا جاتا ہے. اگر رکاوٹ ہاتھ کی ہتھیلی یا ہاتھ کی پشت پر، یہ وضو میں بھی دھویا جاتا ہے، اس کی ضرورت تیمم میں بھی پڑتی، تو وضو بھی کرنا ہے پھر اب تیمم بھی کرنا ہے بنا بر احتیاط والی. اب آئیے عبارت پڑھیں. آگاہ کوئی نے کہا کہ اگر آگاہ وضو پہ رکاوٹ ہے دوا کے علاوہ تو ایسے آدمی پر تیمم واجب ہے جب تک کہ رکاوٹ نہ ہٹ جائے، لیکن اگر یہ رکاوٹ ان آزائے وضو پر ہے جو آزائے تیمم بھی تو احتیاط واجبی ہے کہ جب تک یہ رکاوٹ نہ ہٹے وضو جبیرہ بھی کرو بنت تیمم. آغا خمینی نے فرمایا کہ اگر رکاوٹ آ جائے وضو پر تو وضو جبیرہ کرو تیمم کی ضرورت نہیں, اور اگر آ جائے تیمم پہ رکاوٹ تو احتیاط یہ ہے کہ دونوں کو جمع کرو. تو خلاصہ یہ نکلا کہ عام طور پر مہندی ہاتھ میں لگائی جاتی ہے, چنانچہ مہندی والی خاتون کو وضو جبیرہ بھی کرنا ہے اور تیمم بھی کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ڈیڑھ گھنٹہ ہونے میں ابھی دس منٹ باقی, چنانچہ اتنا وقت ہے کہ ایک اور مسئلے کو بیان کیا جا سکتا ہے. وہ کیا مسئلہ؟ وہ مسئلہ ہی زنانا مسئلہ ہے. آج دو کام میں جتنی چیزیں کھانا حرام ہے, کھانا یا پینا, جتنی چیزوں کا کھانا پینا حرام ان کی تو اس میں کی گئی, یا تو وہ نجس بھی ہیں اور کیجیے گا کھانا حرام, لیکن اس کے علاوہ یا تو وہ نجس بھی ہیں یا کھانا حرام ہے لیکن پاک ہے. جو چیز کھانا پینا حرام ضروری اس لیے ہو سکتا ہے کہ نجس ہو, نہ حرام ہو لیکن پاک ہے. اگر وہ چیز ہے جو کھانا بھی حرام اور نجس بھی ہے, وہ اگر آپ کے کھانے میں آ گئے تو سارے کھانے کو نجس کر دیں. اگر سالن ٹائپ کا کھانا چاول ٹائپ کا ہے تو جتنی جگہ میں وہ چیز گری ہے فقط اتنے چاول نکال دے باقی پاک رہے. لیکن مسئلے کو سمجھنے میں آسانی رہے تو آپ مثال شوربہ, سالن, سوپ, یخنی اور اس طرح کی تیار چیزوں کی دے رہے. جو چیز کھانا حرام اور نجس بھی, مثلا مردار گوشت, ایک ایسا جانور جو بغیر زبا کے خود مر جائے, بکری ہے, گائے ہے, اب اس کا کھانا بھی حرام اور مردار نجس بھی. اگر آپ کھائیں نہیں, خالی مری ہوئی بکری کو گیلی ہاتھوں سے چھو لیں, آپ نجس بھی ہو جائیں. اگر ایسی مرغی اور بکری کا گوشت آپ اپنے گھر کے سالن میں پکائیں تو اس کا کھانا بھی حرام ہے اور جو کہ یہ نجس ہے پورے سالن کو نجس کر دے, چاہے وہ ایک دیش کے برابر ہی کیوں نہ. لیکن اگر چیز حرام ہے لیکن پاک نجس نہیں, وہ اگر کسی کھانے میں بھیجے اس کا کھانا حرام لیکن چونکہ وہ پاک ہے اس لیے باقی کھانا پاک رہے گا, نمبر ایک. نمبر دو, اور اگر وہ اس طرح سے ملی کہ مستحلق ہو گئی, ایک نیا لفظ آپ سیکھیے استحلال, اردو میں جو حالات ہے نا اسی سے پہلے الف سین تھے بڑھا دیں استحلال. وہ چیز جو حرام کھا نہیں سکتے لیکن اگر پاک اور کسی سالن میں گئی تو سالن پاک کرے. بس اگر یہ چیز سالن میں جا کر مستحلق ہو جائے, یعنی اس طرح سے کھل مل جائے کہ اپنا وجود ہی ختم کر دے, نہ رنگ نظر آئے, نہ ذائقہ میں محسوس ہو, نہ دکھائی دے, تو وہ سارا سالن آپ کھا سکتے ہیں جس میں آپ کو معلوم ایک ایسی چیز موجود جو الگ سے ہم کھاتے تو آرام,
لیکن جب پاک
اس لیے کوئی نمبر ایک مثال ہے مٹی. اسلام میں مٹی کا کھانا حرام لیکن مٹی پاک, مٹی پاک کھانا حرام. چنانچہ اگر آپ کوئی ایسی چیز کھا رہے ہیں ایک کلو کہ جس کے اندر مٹی ملی لیکن اس طرح سے ملی ہے کہ ایک کلو میں مل کر اپنا وجود کھو گئی, اگر باقاعدہ چھان کر اسے الگ نکالیں تو اتنی مٹی ہوگی کہ شاید ایک مٹھی میں آ جائے, اس میں سے تو خالی ایک انگلی لگا کے چاٹنا بھی حرام. مٹی اتنی مٹی کہ انگلی میں لگائیں اور چاٹیں خراب. اتنی ہی مٹی اگر مثلا چاول کے اندر ملی ہوئی باقاعدہ اگر اس کو چھانتے تو کم از کم اتنی تو نکل آتی جتنی ڈاکٹر کی دوا کی گڑیا میں پاؤڈر ہوتا ہے مثلا, یا دانت مانچتے وقت جو آپ پاؤڈر لگاتے ہیں. مٹی اگر الگ سے ہو تو اتنی مٹی بھی حرام, چنے کے دانے کے برابر بھی مٹی حرام, لیکن ایک کلو چاول آج دس چنے کے دانے کے برابر مٹی ہے لیکن گھلی ملی الگ سے نظر نہیں آتی. آپ نے دھوئے بغیر چاول اسی حالت میں پکا دیا, پتا ہے کہ ان پکے ہوئے چاولوں میں وہ مٹی موجود ہے, کیا یہ چاول کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, اس کے بارے میں معلوم اتنے وہ تھی کہ اگر الگ سے ہوتی تو اتنی مقدار تھی کہ حرام تھا, لیکن الگ سے نہیں کھل مل کے ختم ہو. جواب یہ ہے کوئی حرج نہیں. اسی لیے پھل دھونا واجب نہیں. اب پھلوں پہ ذرا ذرا مٹی لگی, اگر سب کو جمع کر تو کم از کم اتنی تو ہو جائے گی کہ ایک انگلی پہ آ جائے, وہ بھی حرام. اگر الگ سے اتنی مٹی کھا لی, پھلوں کے اندر ہے ہم نے پھل کھا لیا, اتنی مٹی ہمارے پیٹ میں چلی, گناہ نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جو چیز حرام ہو لیکن پاک ہو, وہ اگر اپنے سے زیادہ مقدار میں کھل مل کے اپنا وجود کھو دے, ہر اسی کے اندر کہاں جائے, چاولوں کے اندر ہے, پھلوں کے اندر ہے, صحیح کہا پیٹ, لیکن الگ سے نہیں ہو جائے. انگریزی دواؤں پاک الکوہل, الکوہل جو پاک ہے, اسی لیے برفیوں میں سینٹ کا استعمال چاہیے, نماز میں بھی چاہیے, احرام میں بھی جائز ہے, بشرط یہ کہ آپ اجر عمرہ نہ کرو. پھر کہاں کا احرام, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, اس کو سمجھانے جاؤں گا تو دو منٹ رہ جائے. لیکن احرام اس لیے جائز ہے کہ اسے نجس نہیں مانا گیا. ہاں یہ دوسری بات کہ جب تک احرام میں آپ خوشبو لگا, خوشبو حرام ہو نہیں لگا سکتے. چلے اشارہ کر, بقرعید کے دن حاجی حضرات جب سن بنواتے احرام اتر جاتا, لیکن بہتر یہ کہ جب ثواب و نساء کرنے آئے تو احرام پہن گیا, مگر اس احرام میں خوشبو حرام نہیں. چنانچہ خوشبو لگا کے یہ والا احرام پہن سکتے. اب ویسے ایک گھنٹے کا مسئلہ ہے یہ سمجھانے کے لیے, لیکن ضرورت ہے اس لیے کہ آدھے چہرے نظر آ رہے ہیں جو حج کر چکے وہ سمجھ گئے, وہ باقی آدھوں کو بتا دے کہ جو نہیں سمجھے. اب خلاصہ یہ کہ انگریزی دواؤں میں الکوہل جو پاک, وہی اصول مٹی والا, خود یہ الکوہل حرام ہے پینا لیکن پاک, پاک اگر دوسرے لیکوڈ میں مل کر اس طرح گھل مل جائے کہ ختم ہو جائے وہ پی سکتے, اسی لیے دوائیں پی سکتے. اور خون بھی اس میں آ گیا, جب جانور کو اسلامی طریقے سے ذبح کر اور سارا خون نکل جائے تو اب جو گوشت میں بچا ہوا خون ہے وہ پاک, وہ پاک. کھانا حلال نہیں, کھانا حرام لیکن خون پاک. فسائل کی دکان سے آپ یہی سمجھ کے گوشت لا دیں کہ یہ جانور اسلامی طریقے سے کاٹا گیا, چنانچہ وہ گوشت کا خون اندر کا خون پاک, اسے صاف کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر سالن میں پکنے کے بعد وہ اس میں گھل مل کے اس کا جرم بن گئے تو وہ سالن نہیں پاک رہا. تو خلاصہ تھی 12:30 ہو گئے, بہت زیادہ میں نے آپ کے صبر کا امتحان لیا, لیکن اس سال یہ امتحان صرف ایک اتوار اور لیا جائے پاک. اس کے بعد آئندہ سالوں سارا سیٹ اپ بدلا جا رہا, وہ تفصیل اسی وقت بتائی جائے گی جب یہ سیٹ اپ بدل چکا ہو. فی الحال یہ آج آپ کی آخری زحمت, آئندہ اتوار میں 12:15 سے زیادہ ٹھہر بھی نہیں سکتا ہوں, 12:30 پر اس سارے ثواب کی ایک خاندان کی مجلس, تو 12:15 آئندہ درس, اس کے بعد والے درس 12. آج کی بات ختم ہوئی کہ ہر وہ چیز جو اسلام میں حرام وہ اگر پاک ہے تو اسے ہٹانے کی ضرورت ہے, اور اتنا ہے کہ وہ دوسری چیز میں گھل مل جائے تو آپ اسے کھا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ آج کا درس اختتام کو پہنچا. وہ مسائل جو درس نمبر 612 میں نامکمل رہ گئے وہ درس نمبر 614 میں مکمل ہو, لیکن 15 منٹ آئندہ اتوار بھی مجھے مسائل سے ہٹ کر کسی ایک موضوع پہ تقریر کرنا پڑے, کیونکہ یہ بڑا عجیب لگے ایک امام معصوم کی شہادت کا دن, اور امام معصوم بھی ان ائمہ جن کا ذکر کم ہوتا, یعنی نوے امام, اور ہم وہ جملے بھی ان کے بارے میں نہ بولیں. میں شہادت کے دن ہمارا آئندہ درد, اس لیے 15 منٹ اس موضوع پر اور 1 گھنٹے کے مسائل. آج گفتگو ختم ہوئی, اور جو ابھی یہ سلسلہ میرا چل رہا ہے کہ جس میں میں آپ سے زیادہ پیشین ہوتا ہوں بھاگنے کے لیے, اس لیے آج بھی میری معذرت ہے. آئندہ کی معذرت آپ نے سنی, 12:15 ختم کر کے 12:30 پہنچنا. چنانچہ اب ہماری آپ کی سوال جواب کی ملاقات انشاءاللہ زندگی رہی, اور خدا کی توفیق رہی کہ میں آپ کی خدمت کروں, اور ان مومنین کی اگر درخواست میں نے رد کر دی کہ ہمارے علاقے میں آپ ہمارے آدمیوں کو آنے سے آپ کو درست, اگر یہ درخواست رد کر دی تو ربیع الاول میں انشاءاللہ پھر دو طرفہ مکالمہ ہو, یعنی درس کے بعد آپ کی گفتگو بھی سنی جائے گی. آج تو میں آپ سے ایک ہی چیز سننا چاہتا ہوں, یعنی بابا سے بلند درود بھیجے محمد والے محمد.